السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے دار کو سلام میرے دار کو سلام.
اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى آله وصحبه. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. برادران عزیز و خواران محترم، مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. ظاہر ہے کہ عمومی طور پر تمام مومنین کی خدمت میں، خصوصیت کے ساتھ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. جیسے کہ سلسلہ مسلسل ہے، آیۃ تطہیر کی میں نے تلاوت کی ہے سرنامہ کلام میں، اور اس موقع پر آیۃ تطہیر کی تفسیر یا تشریح کرنا مقصود نہیں ہے، بس متوجہ کرنا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو چادر میں جب جمع کیا گیا تھا تو اہل البیت کا اعلان کیا گیا کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ ہا اولائے اہل بیتی، کہ اے پروردگار یہ ہیں اہل بیت، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اس کی تائید اور تصدیق کی تھی کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے میں نے کائنات کو خلق کیا. کہ اگر آسمان ہے، زمین ہے، سمندر ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ جتنی چیزیں کائنات میں نظر آ رہی ہیں، نہ وہ چیزیں ہوتی نہ خود کائنات ہوتی اگر یہ پانچ نہ ہوتے جو اس وقت چادر میں موجود ہیں. جس کے بعد پروردگار عالم نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ یہ ہیں کون، کہ ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. تو وہاں پر ہمارے سامنے تعارف آ گیا ان کا، کہ جو اس وقت اہل البیت کے مصادیق کے طور پر موجود تھے. اور پھر پیغمبر اکرم کا وہ فرمان ہمارے سامنے آ گیا کہ جس میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے، و اطرتی اہل بیتی، اور یہ جو اہل بیت ہیں یہ بھی قرآن کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. تو جب تک قرآن ہے اس وقت تک اہل بیت کا کوئی نہ کوئی فرد موجود ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجتن کے ساتھ مسلسل ہونے والے وہ افراد آتے رہیں گے قیامت تک. اور یہی سبب ہے کہ ہر زمانے میں اہل بیت کا ایک نمایاں نمائندہ ہر زمانے کے اندر موجود رہا. امام مظلوم کی شہادت کے بعد چوتھے امام، پھر پانچویں امام، پھر چھٹے امام، پھر ساتویں امام، آٹھویں امام، یہ سلسلہ مسلسل رہا. جیسے کہ اعلان یہی ہے کہ انہما لن یفترقہ حتی یرد علی الحوض، کہ ان دونوں میں کوئی افتراق نہیں ہو سکتا، جدائی نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. تو پیغمبر اکرم نے دوسرے لفظوں میں کیا کہا؟ حضور نے دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ قیامت آ سکتی ہے مگر اہل بیت اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی. تو اب قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اگر قرآن موجود ہے تو قرآن کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اہل بیت کا فرد بھی موجود ہے، چاہے وہ ظاہر نہ ہو تو پھر پردہ غیبت میں ہے، مگر ہے ضرور. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اور یہ جشن ولادت ظاہر ہے کہ انہی اہل بیت کے سلسلے کے ایک نمایاں نمائندے، اس کی ایک نمایاں فرد حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے. تو تو تسلسل اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو زمانہ بدلتا ہوا نظر آئے گا، وہاں پر آپ کو شہر بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر شہروں کے بدلنے کے باوجود، زمانے کے آگے بڑھ جانے کے باوجود، اہل بیت کے نمائندہ افراد ہر زمانے کے اندر موجود رہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ مدینہ منورہ تک پہنچا. مدینہ منورہ کے بعد کبھی ہمیں کوفہ نظر آیا، کبھی ہمیں نجف نظر آیا، پھر واپس مدینہ منورہ دکھائی دیا، پھر اس کے بعد ہمیں کربلا دکھائی دیا، پھر اس کے بعد واپس سے مدینہ منورہ، پھر اس کے بعد کاظمین، کاظمین کے بعد پھر اس کے بعد مدینہ منورہ، پھر سامرہ، اور اس کے بعد پردہ غیبت. یہ ایک ترتیب ہے کہ جو ہمارے سامنے اہل بیت کی سیرت کے حوالے سے موجود ہے، جس کو ہم کتابوں کے اندر مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے جو نمایاں نام ہے وہ ہے مدینہ منورہ. اگر آپ انصافاً دیکھیں تو اہل بیت کی سیرت کے حوالے سے وہ کون سی جگہ ہے جو سب سے زیادہ نمایاں ہے؟ وہ سب سے نمایاں مقام مدینہ منورہ. جیسے کہ آل محمد میں سے چھ وہ ہیں کہ جن کا مدفن، جن کا مقبرہ، جن کا مزار، جن کی زیارت گاہ مدینہ منورہ ہے. جو خود پیغمبر اکرم سے سلسلہ شروع ہوا، خاتون جنت، اور پھر اس کے بعد امام حسن، پھر امام زین العابدین، امام باقر، اور امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ مدفن کے حوالے سے، یعنی یہ آپ مزار کے حوالے سے دیکھیں گے تو چھ معصومین وہ ہیں کہ جن کی قبور مدینہ منورہ میں. مگر اگر آپ ولادت یا مولد کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کے پاس تین ابتدائی معصومین جو ہیں ان کو مستثنا کرنا پڑے گا، جس کے اندر پیغمبر اکرم، جس کے اندر خاتون جنت، اور جس کے اندر مولا کائنات شامل ہیں. جیسے کہ پیغمبر اکرم کی ولادت، مولد، وہ بھی مکہ مکرمہ، وہ بیت جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر اس کے بعد خاتون جنت، مولد فاطمہ، وہ بیت ختیجہ سلام اللہ علیہا، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کہ جن کا مولد بیت اللہ، کہ خود خانہ کعبہ کے اندر جن کی ولادت ہوئی. تو یہ تین جو ابتدائی معصومین ہیں اگر ان کو آپ منہا کر دیں اس فہرست سے، تو پھر اس کو آپ اس کے بعد زیادہ تر افراد وہ ہیں معصومین کے کہ جو آپ کو مدینہ منورہ ہی کے اندر ان کا مولد ملے گا. یعنی آپ امام حسن سے شروع کریں، امام حسین، پھر امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، یہاں تک کہ ایک قول کے مطابق امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام. درست ہے کہ ایک دوسرا قول خود گیارہویں امام کے حوالے سے سامرہ کا بھی، لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد نے امام حسن عسکری کے حوالے سے بھی یہی کہا کہ ان کی ولادت بھی مدینہ منورہ میں. تو یہ تو ایک پھر ترتیب کے ساتھ تقریباً سارے ہی معصومین زمانے کے امام کو اگر آپ مستثنا کر دیں، یعنی ابتدا سے تین معصومین کو مستثنا کر دیں اور آخر میں زمانے کے امام کو آپ مستثنا کر دیں، وہ تین معصومین جن کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں اور زمانے کے امام کی ولادت ہوئی سامرہ شہر میں، باقی درمیان میں جتنے بھی معصومین آ رہے ہیں امام حسن سے شروع کریں اور گیارہویں امام تک چلے جائیں، تو جو قول مشہور و منصور ہے وہ یہی ہے کہ ان سب کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی یا مدینہ کے قریب ہوئی. مثلا ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام. ان کے حوالے سے ابوا کا ذکر آتا ہے کہ ان کی والدہ گرامی سفر حج سے واپسی پر جو کہ حاملہ تھی، اور درمیان میں کوئی ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر امام کی ولادت ہوئی، وہ مقام ابوا کا مقام کہلاتا ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان، مگر پھر اس کے بعد اس کو مدینہ سے ملحق کیا جاتا ہے. درست ہے کہ پریسائسلی اگر دیکھا جائے تو تھوڑا فاصلہ ہے، مگر اس کو ملحق کیا جاتا ہے مدینہ منورہ میں. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے نمایاں مقام جو مزارات کے اعتبار سے، زیارت گاہوں کے اعتبار سے، مولد کے اعتبار سے ہیں، وہ سب سے نمایاں نام قرار پاتا ہے مدینہ منورہ. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو معصومین کے تذکرے میں جب بھی ان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، اور شہادت اگر ان کی مدینہ میں نہیں ہوئی تو زیادہ تر آپ کو یہی ملے گا کہ سفر مدینہ، کہ مدینہ منورہ سے جو سفر ہوا، تو اس سفر میں مثلا امام حسین کا ذکر آئے گا تو مدینہ منورہ سے سفر ہوا، کربلا میں شہادت ہوئی. اسی طریقے سے آپ کو ملے گا امام موسیٰ کاظم کے بارے میں تو مدینہ منورہ سے سفر ہے، اور پھر کاظمین میں شہادت ہے. یہی معاملہ امام رضا علیہ السلام کا، مدینہ سے سفر ہے، مشہد میں شہادت ہے. مشہد تو اس کو بعد میں کہا گیا، مگر وہاں طوس شہر کے اندر امام کی شہادت ہے. امام تقی جواد مدینہ منورہ سے سفر ہے اور پھر اس کے بعد کاظمین میں شہادت ہے, مدفن کاظمین قرار پایا. اسی طریقے سے یہ ملے گا آپ کو امام علی نقی کے بارے میں. امام علی نقی علیہ السلام سفر کہاں سے؟ کہا مدینہ منورہ سے. اس سفر میں امام علی نقی کے ساتھ شامل تھے خود ہمارے یہ گیارہویں امام, امام حسن عسکری علیہ السلام. اسی سفر اور پھر اس کے بعد یہ دونوں امام, یعنی ہمارے دسویں امام بھی اور ہمارے گیارہویں امام بھی, دونوں اس محلے کی نسبت سے جو سامرہ شہر میں ان کے مکان کا لوکیشن ہے, محل وقوع ہے, اس کے اعتبار سے ان دونوں کو کہا گیا عسکری. یعنی امام علی نقی کے حوالے سے عسکری کی جو لفظ ہے وہ اتنی زیادہ معروف اور مانوس نہیں ہے. جب ہم گیارہویں امام کا ذکر کرتے ہیں تو عام طور پر ایک لفظ عسکری نام کا جز بن چکا ہے, لیکن انصافاً اگر آپ دیکھیں حدیث کتابوں کے اندر دیکھیں گے, بہار الانوار کے اندر بھی اور اسی طریقے سے حدیث کی دوسری بڑی کتابوں کے اندر, تو وہاں پر آپ کو جس طرح سے گیارہویں امام کے نام کے ساتھ عسکری لکھا ہوا نظر آئے گا, اسی طریقے سے دسویں امام کے نام کے ساتھ بھی عسکری لکھا ہوا عام طور پر نظر آئے گا. بعض موقعوں پر ہوگا, بعض موقعوں پر نہیں ہوگا, لیکن یہ نسبت آپ کو ضرور نظر آئے گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ شہر سامرہ میں آپ میں سے وہ احباب کے جنہوں نے زیارتیں کی ہوئی ہیں عراق کی, وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ سامرہ میں کہاں پر مزار موجود ہے. جس جگہ پر مزار ہے وہی امام کا گھر بھی تھا, ظاہر ہے کہ اس وسعت کے ساتھ نہیں کہ جو آج ہے, مگر اس زمانے کے اعتبار سے وہی لوکیشن کہ جہاں پر امام کی قبور ہے وہی جگہ امام کا مکان بھی تھا, وہی امام کا بیت تھا, وہی امام کا گھر تھا, وہیں پر امام رہا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں پہلی جو شخصیت تھی وہ امام علی نقی علیہ السلام کی تھی, اور اس محلے کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور اس محلے کا نام تھا عسکر, اور عسکر کہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس جگہ پر ایک طرح سے فوجی چھاؤنی بسائی گئی تھی, آباد کی گئی تھی, کنٹونمنٹ ایریا ٹائپ کا آپ کہہ لیجئے, اور وہاں پر دوسرے گھر بھی موجود تھے. تو چونکہ وہاں پر فوجیوں کی ایک بڑی تعداد رہا کرتی تھی, ان کا پڑاؤ ہوتا تھا, اس اعتبار سے چونکہ لشکر کو عسکر کہا جاتا ہے, آج بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر بھی, عسکری طاقت, وہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ چونکہ وہ عسکر سے منسوب ہے, اور عسکر کا مطلب ہوتا ہے لشکر, ملٹری, آرمی, فوج. تو چونکہ فوج سے منسوب ہے لہٰذا اس کو کہا گیا عسکر, پھر جو جو اس علاقے سے منسوب ہوتا چلا گیا وہ کہلایا عسکری. تو اس اعتبار سے ممکن ہے کہ اس زمانے میں اور بھی بہت سارے افراد ہوں کہ جن کو عسکری کہا جاتا ہو, جیسے اگر کوئی لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہے وہ لکھنوی ہے, اگر کوئی الہ آباد سے تعلق رکھتا ہے وہ الہ آبادی, اگر کوئی دہلی سے تعلق رکھتا ہے وہ دہلوی کہلاتا ہے. اسی طریقے سے وہ افراد جو عسکر محلے سے تعلق رکھتے تھے وہ اس زمانے کے اندر عسکری کہلاتے تھے. تو اس عسکری کی فہرست کے اندر یہ دو نمایاں عسکری بھی ہمیں نظر آتے ہیں, وہ دسویں امام اور گیارہویں امام. لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ یہ تو پروردگار عالم کا منصوبہ ہے, یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب پس منظر میں چلے جائیں گے, مگر وہ ضرور نمایاں رہے گا جو خدا کا نمائندہ ہے. لہٰذا یہ دو عسکری وہ ہیں کہ جو نمایاں رہے, اور آج تک اس شہر میں جو عسکریین کی نسبت ہے وہ انہی دونوں اماموں سے منسوب ہے. یعنی یہ دو عسکری کی وجہ سے کہا گیا عسکریین. یہ عربی کے اعتبار سے جو تثنیہ کا صیغہ جب بنے گا تو وہ اسی طریقے سے بنے گا. خود کاظمین اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ دو کاظم جہاں پر دفن ہے, یعنی دو کاظم سے منسوب, ورنہ جس زمانے میں ساتویں امام کو وہاں پر دفن کیا جا رہا تھا اس جگہ کا نام کاظمین نہیں تھا, اس جگہ کا نام تھا مقبرۃ القریش. اب یہ نام صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ گیا, مگر وہ دو امام جو وہاں پر مدفون ہیں, ساتویں امام اور نویں امام, چونکہ دونوں کے القاب کے اندر کاظم موجود تھا اس اعتبار سے کہا گیا کاظمین. وہاں پر بھی اتفاق ایسا ہی ہے کہ ساتویں امام کے نام کا تو جز بن گیا تقریباً کاظم کا لفظ, اور نوے امام کے نام کے ساتھ ہم عام طور پر کاظم کے لقب کو استعمال ہوتا ہوا نہیں دیکھتے, لیکن اگر آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو ہمارے نوے امام کے القاب میں بھی ایک لقب کاظم ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرا لقب وہ بھی دونوں اماموں کا ہے, ساتویں امام کا بھی اور نوے امام کا بھی, اور وہ ہے جواد. لیکن امام جواد یا امام تقی ان کے نام کے ساتھ عرب علاقوں میں جواد کا لفظ بڑا کامن ہے, ہمارے یہاں تقی کا لفظ زیادہ کامن ہے, مگر یہ لفظ جواد امام محمد تقی کے نام کا بھی حصہ ہے اور اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم کے نام کا بھی حصہ ہے. اس اعتبار سے اس جگہ کا ایک دوسرا نام پڑا جوادین, کاظمین اور جوادین. پھر ان دونوں ناموں میں سے بھی زیادہ مشہور نام ہوا کاظمین. یہی نام اگر آپ وہاں پر آ کر دیکھیں تو عرب علاقوں کے اندر یہ عسکریین کا جو عنوان ہے وہ بڑا معروف عنوان ہے. یہاں تک کہ جس زمانے میں, یعنی اب تو شاید تقریباً 20 سال ہو گئے یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ, کہ جس زمانے میں سامرہ میں حملہ کیا تھا دہشت گردوں نے ناصبیوں نے اور نقصان پہنچایا تھا روضے کو, اس زمانے میں اگر بی بی سی کے اور دیگر اخبارات کی آپ رپورٹنگ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے لفظ یہ استعمال کیا تھا مسجد عسکریین پر حملہ. تو اس زمانے میں بہت سارے مومنین بھی حیران ہوئے تھے کہ یہ مسجد عسکریین کیا ہوتا ہے, یہ تو روضہ امام نقی اور امام حسن عسکری پر حملہ ہوا ہے تو مسجد عسکریین اس کو کیوں کہا جا رہا ہے. تو وہ اسی اعتبار سے کہا جا رہا تھا کہ عسکریین یعنی وہ جگہ کہ جو دو عسکریوں سے منسوب ہے. تو امام نقی علیہ السلام وہ بھی عسکری اور امام حسن عسکری وہ بھی عسکری, دونوں کو ملا کر کہا گیا عسکریین. پھر ظاہر ہے کہ اسی احاطے کے اندر دیگر بھی نمایاں افراد جو انہی کے خاندان سے متعلق ہیں ان کی خبریں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس کے اندر جناب حکیمہ خاتون بھی شامل ہیں اور جناب نرجس خاتون بھی شامل ہیں. جناب حکیمہ خاتون بھی بہت معروف شخصیت ہے اور جناب نرجس خاتون بھی اس اعتبار سے کہ زمانے کے امام کی مادر گرامی ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا, وہ بھی نمایاں اور معروف شخصیت ہے. درود بھیجیے گا محمد علیہ وسلم. تو اب اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو ہو گیا مکان کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے, محل وقوع کے اعتبار سے, لوکیشن کے اعتبار سے کہ جو عسکری اور عسکریین کے محلے کا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد جب آپ زمانے پر آتے ہیں تو زمانے کے اعتبار سے میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے گزارش کروں گا خاص طور پر کہ 3 صدیاں ہمارے سامنے, پہلی صدی, دوسری صدی اور تیسری صدی, یہ جو ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے یہ جو 3 صدیاں ہیں, یہ 3 صدیاں وہ ہیں کہ جن میں معصومین کا جتنا بھی غیبت سے پہلے کا پیریڈ ہے وہ کور ہو جاتا ہے. اس میں تھوڑا پہلے آپ کو جانا پڑے گا, جو ہجری کیلنڈر سے تھوڑے پہلے کی بات ہے, اس کے اندر آپ کو پیغمبر اکرم کو, جناب امیر المومنین کو اور جناب سیدہ کو, یعنی ایک مرتبہ پھر یہ 3 معصومین وہ ہیں کہ جن کو آپ کو ہجری کیلنڈر سے پہلے ٹریس کرنا پڑے گا. اب ظاہر ہے کہ بات ہو رہی ہے اس دنیا کی, ورنہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم تو اس وقت بھی نبی تھے, کن تو نبیین و آدم و بین الماء والتین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو ایک وہ معاملہ ہے, اس کو اس وقت ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, ابھی تو بات ہو رہی ہے اس دنیا کی. تو اس دنیا کے اندر جو ولادت سے بعد کا جو پیریڈ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم ظاہر ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی اس زمانے میں ہجری کیلنڈر کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. کیلنڈر تو شروع ہی ہوتا ہے کسی اہم واقعے سے, تو وہ جو واقعہ ہے وہ ہے ہجرت, اور ہجرت سے پہلے تو اعلان رسالت ہو چکا تھا, 13 برس گزر چکے تھے. تو اس سے پہلے کا ایک امیجیٹ کیلنڈر بنتا ہے, وہ 13 برسوں کے لیے وہ کہلاتا ہے بیست کا کیلنڈر, اور اس سے بھی پہلے کا جو کیلنڈر ہے وہ ہے عام الفیل. تو اس میں آپ کو ملے گا کہ پہلی عام الفیل یہ پیغمبر اکرم کی ولادت کا سال ہے, پھر اس کے بعد 30 عام الفیل یہ مولا کائنات کی ولادت کا سال ہے, پھر اس کے بعد بیست کا 5واں سال, یعنی اب یہاں پر آپ دیکھیں تو کیلنڈر شفٹ ہو گیا, یعنی اب عام الفیل کی جگہ پر بیست. اس لیے کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ کیلنڈر کا مطلب ہوتا ہے کوئی اہم واقعہ کہ جس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر آگے کے سالوں کو شمار کیا جاتا ہے. تو عام الفیل وہ ہاتھی والا سال, پہلی عام الفیل پیغمبر اکرم کی ولادت کا سال, 30 عام الفیل یہ مولا کائنات کی ولادت کا سال, بیست کا اعلان ہو گیا, اس کے بعد پھر 5واں سال یہ خاتون جنت کی ولادت کا سال. اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں تو جو امپورٹنٹ ایونٹس ولادت اور شہادت کے حوالے سے ہیں اس میں پھر ہجری کیلنڈر ہی آپ کو نظر آئے گا. اس میں 11 ہجری پیغمبر اکرم کی وفات, 11 ہجری ہی جناب سیدہ کی وفات, پھر اس کے بعد جو اگلی اہم تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے وہ مولا کائنات کے حوالے سے وہ 40 ہجری, کہ 40 ہجری کے اندر مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے. 10 سال گزرتے ہیں, 50 ہجری امام حسن کی شہادت, پھر اس کے بعد 61 ہجری وہ امام حسین کی شہادت, پھر اس کے بعد 95 ہجری، یہ ہمارے چوتھے امام کی شہادت۔ یہاں پر ہم کو ایک فل اسٹاپ لگانا چاہیے، کیونکہ یہ پہلی صدی مکمل ہو گئی۔ اب پہلی صدی کے اندر کسی اور معصوم کی شہادت ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی شہادت کے ریفرنس سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلی صدی مکمل ہو گئی۔ ایسی دو صدیاں اور اگر حساب کر لیا جائے تو پھر معصومین کی شہادت کے پیریڈ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھے امام کہ جس کے ساتھ پہلی صدی مکمل ہو رہی، پھر اس کے بعد جو پانچویں امام ہے، چھٹے امام، ساتویں امام، یہ تین معصومین وہ ہیں کہ جن کی شہادت کی تاریخ یا سال یہ فال کرتا ہے دوسری صدی کے اندر۔ اس لیے کہ آپ فوراً اگر دیکھیں تو پانچویں امام 114 ہجری، چھٹے امام 148 ہجری، پھر ساتویں امام 183 ہجری۔ تو تین امام کہ جن کی شہادت کی تاریخیں آ رہی ہیں ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے دوسری صدی میں، ان سے پہلے جتنے بھی تھے وہ پہلی صدی کے اندر شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی۔ پیغمبر اکرم سے اگر آپ شروع کریں تو پنجتن تک، اور پنجتن کے ساتھ آپ چوتھے امام کو ایڈ کریں، یعنی چھ معصومین کی جو شہادت ہو رہی ہے وہ پہلی صدی میں۔ پھر اس کے بعد دوسری صدی میں تین معصومین، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام۔ آٹھویں امام سے پھر ہمارے سامنے تیسری صدی آ جاتی ہے، اس کے آغاز ہی میں 203 ہجری جب آٹھویں امام کی شہادت ہوئی۔ پھر آٹھویں امام کے بعد نویں امام، دسویں امام، گیارہویں امام، یہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جن کی شہادت کی تاریخیں تیسری صدی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس میں آپ نصف اول میں دیکھیں اور نصف ثانی کے اندر دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی، یعنی آپ کو کیا حیرانی ہوگی، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ 254 ہجری اور 260 ہجری، یہ وہ دہائی ہے کہ جس کے اندر دسویں امام کی شہادت ہے، یہی وہ ہے کہ جس کے اندر گیارہویں امام کی شہادت ہے، اور پھر 255 ہجری درمیان میں وہ سال آ گیا کہ جس میں امام زمانہ کی ولادت ہوئی اور وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ درود بھیجے گا محمد۔ دو سو تین ہجری میں آٹھویں امام کی شہادت ہوئی مشہد، پھر اس کے بعد 220 ہجری، یہ وہ سال ہے کہ جس میں ہمارے امام تقی جواد ان کی شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے اس میں امام علی نقی علیہ السلام، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ 254 ہجری اور پھر 260 ہجری کے اندر گیارہویں امام کی شہادت ہوئی۔ اس وقت تک یہ شہر سامرہ یہ معصومین کا مسکن بن چکا تھا، اور حالات ایسے تھے کہ اس میں بغداد شہر کی اہمیت بہت بڑھ چکی تھی۔ اگر جی اب امام کا مسکن بغداد نہیں ہے، امام کا جو مسکن بغداد میں تھا وہ تو تھا ساتویں امام کا اور پھر اس کے بعد نویں امام کا، کسی حد تک مدینہ گئے پھر واپس آئے اور پھر واپس شہادت ہوئی، لیکن یہ بغداد شہر جو ہے وہ سامرہ سے بالکل ملا ہوا بھی نہیں ہے، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ کمیونیکیشن بہت مشکل ہو۔ لہٰذا بہت سارے مومنین نے اس زمانے میں، بلکہ مومنین نے کیا، عام طور پر بہت سے مشاہیر جو اہل سنت کے ہیں انہوں نے بھی بغداد شہر کو اپنا مسکن بنا لیا اس زمانے میں۔ یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں کہ نواب اربعہ جو امام زمانہ کے نائبین خاص کہلاتے ہیں، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن رو اور علی بن محمد سیمری، ان چاروں کی قبریں کہاں پر ہیں؟ یہ بغداد شہر کے اندر۔ یعنی عثمان بن سعید تو وہ تھے کہ جو امام زمانہ سے پہلے گیارہویں امام کے بھی نائب رہے اور ان سے پہلے دسویں امام کے بھی نائب رہے، مگر نائب ہونے کے باوجود وہ جگہ کون سی تھی کہ جہاں سے وہ آپریٹ کرتے تھے؟ یعنی یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نائب خاص جو تھے وہ تو عثمان بن سعید، وکلا کا جو نظام تھا وہ تو اس سے کافی پہلے اسٹیبلش ہو چکا تھا، یعنی درمیان میں تھوڑا گیپ ضرور آیا۔ یعنی اگر آپ پیغمبر اکرم کے زمانے سے شروع کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو گورنرز کا اور عاملین کا ایک پورا نظام ملے گا، مگر وہ تو حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ضروری بھی ہو گیا تھا۔ مولا کائنات کے زمانے میں بھی آپ کو نظر آئے گا، پھر اس کے بعد آپ کو یہ تھوڑا سا ویک ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اس لیے کہ پھر اسٹیٹ رن کرنا یہ ذمہ داری نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو علوم اہل بیت ہے ان کی نشر و اشاعت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ یہ وہی پیریڈ ہے جو پانچویں امام کا، چھٹے امام کا آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پر اس وکلا کے نظام کو بہت زیادہ منظم کیا گیا، یعنی یہ جو آج آپ کو نظر آتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر مرجے کا یہ وکیل ہے، فلاں علاقے کے اندر مرجے کا وہ وکیل ہے، تو یہ کوئی نئی سائنس نہیں ہے، یہ اس زمانے کے اندر اسٹیبلشڈ ایک نیٹ ورک تھا، نظام تھا کہ جس کو قائم کیا گیا تھا۔ اس کے اندر خمس کے کلیکشن کا جو نظام ہے وہ بھی اپنی جگہ پر پوری طریقے سے کام کر رہا تھا۔ اس میں بے قاعدگیاں بھی ہوتی تھیں، یعنی یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس زمانے کے اندر بھی بے قاعدگی ہوا کرتی تھی۔ یہ اکثر میں نے ایک جملہ ایک طالب علم کی حیثیت سے گزارش کیا ہے کہ میں نے جتنا مشاہدہ کیا کتابوں کے اندر بھی اور دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بھی، مجھے یہ نظر آیا کہ فائنینس جہاں پر انوالو ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، مال جہاں پر انوالو ہوگا چاہے وہ دینی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر کرپشن 100% ختم نہیں ہو سکتا۔ کرپشن کو مینیمائز کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی، مگر جہاں فائنینس انوالو ہوگا وہاں پر کہیں نہ کہیں شیطان اپنا کام کرے گا، اور جب شیطان اپنا کام کرے گا تو ہر ایک اتنا متقی ثابت نہیں ہو پائے گا، تو وہاں پر آپ کو کسی نہ کسی درجے کی کرپشن نظر آ جائے گی۔ اس میں ہوتے ہیں وہ افراد کہ جو اپنے دامن کو بچا کر چلتے آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ رکھتے ہیں، کیا کہنا ان افراد کا، مگر انہی افراد میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یا نفس امارے کے کہے میں آ کر یا شیطان کے وسوسے کی وجہ سے اس صراط مستقیم کو چھوڑ بیٹھتے ہیں یا اس سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کی سرزنش کی جاتی ہے، کچھ ان میں سے توبہ کر کے پھر واپس صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اسی باطل روش کے اوپر باقی رہتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امام کی طرف سے سخت اسٹیپ لیا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ مولا کے زمانے سے شروع کریں، نہج البلاغہ کھول کر پڑھتے چلے جائیے تو آپ کو ملے گا کہ جو امام اپنے بعض عاملین کی سرزنش کر رہے ہیں وہ اسی اعتبار سے اپنا حساب لے کر میرے پاس پہنچو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم نے کتنی ایمانداری کا مظاہرہ کیا ہے اور کتنا کرپشن کیا ہے، آپ کو یہ ملے گا۔ بالکل الفاظ تھوڑے مختلف ہوں گے، میں نے تو جدید اصطلاح استعمال کر لی، ورنہ اس زمانے کے اعتبار سے تقریباً الفاظ اسی طرح کے آپ کو ملیں گے۔ سید رضی نے تو ظاہر ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر بلاغت کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو نقل کیا ہے کہ جب مولا ڈانٹتے بھی تھے تو کیا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی یہ دیکھنے والی بات ہے کہ لفظوں کا انتخاب فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، تو سید رضی کا جو مطمع نظر ہے وہ تاریخ لکھنا نہیں ہے، سید رضی تو اس اعتبار سے لکھ رہے ہیں کہ جو بلاغت کے اعتبار سے لفظوں کا سلیکشن ہے، سلیکشن آف ورڈس، اور جو کمپوزیشن ہے اور جو انشا پردازی، وہ تو اس کے اعتبار سے وہاں پر کتاب کا حصہ بنا رہے ہیں، مگر وہ ضمناً چونکہ کتاب بہت اہم قرار پائی لہذا اس کے ذریعے سے پھر تاریخ کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہی والا معاملہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آگے کے پیریڈ میں بھی کہ یہ جو وکلا کا سیٹ اپ ہے اس نے کام بہت بڑا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ ایک نیٹ ورک کی اگر نہ ہو تو چین کیسے بنے گی، عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کیسے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ معجزات کے ذریعے سے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں، معجزات کے بجائے ایک ایسا عملی سیٹ اپ بنا کر دیا جائے کہ جو مستقبل کے لیے بھی مشعل راہ ہو، کہ وہ غیبت کے پیریڈ کے اندر بھی فعال ہو، فنکشنل ہو، اور اسی کے ذریعے سے آگے جو مراجع آنے والے ہیں وہ اپنے کام کو آگے بڑھا سکے۔ تو آج تک جو آپ کو وکلا کا نظام نظر آ رہا ہے یہ زمانہ امام کے اندر، حضور امام کے اندر، ظہور امام میں بھی ہوا کرتا تھا، ساتویں امام کے زمانے میں، آٹھویں امام کے زمانے میں، اور پھر میں تکرار کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں بھی باقاعدگی اور بے قاعدگی دونوں فیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں۔ جو ایسے ہوتے تھے کہ جنہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیا، وہ افراد یقیناً قابل تعریف بھی ہیں، قابل تحسین بھی ہیں، قابل مدح ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کو ایڈمائر کیا جائے۔ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم، کہ جنہوں نے اپنے کام کو صحیح طرح سے انجام نہیں دیا اور اس کے بعد پھر وہ معطل ہوئے، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، اس کی بنا پر ایک پورا فرقہ بنا جس کا نام تھا واقفیہ۔ واقفیہ یعنی ایک تو وہ فرد ہو سکتا ہے کہ جو غلط فہمی کا شکار ہے، اس کی وجہ سے وہ پہچان نہیں پایا کہ آگے امام کون ہے تو وہ رک گیا۔ ایسے افراد کو کہا جاتا ہے کہ یہ مقام حیرت میں تھے، نہیں جج کر پائے۔ ایسے افراد عوام میں سے بھی ہو سکتے ہیں، خواص میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو جج نہیں کر پائے کہ بعد میں امام کون، ان کا کیس الگ ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو پہچان تو چکا ہے کہ اب امام یہ ہیں، مگر وہ ان کو امام ریکگنائز نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس لیے کہ اس کے اپنے انٹرسٹ خطرے میں، اس لیے کہ جو اس کے اپنے مفادات ہیں وہ خطرے میں۔ مثلا واقفیہ فرقے کا جو مسئلہ ہے، عوام کے لیول پر نہیں، عوام میں سے تو بہت سے ایسے ہوں گے جن بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا، مگر وہ افراد جو اس فرقے کو لیڈ کر رہے تھے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ بعد کے امام نے ساتویں امام کے بعد انہوں نے ان سے حساب کتاب مانگا, انہوں نے انکار کر دیا کہ پہلے ہمیں ہماری پوسٹ کے اوپر باقی رکھا جائے پھر اس کے بعد ہم حساب کتاب دیں گے. امام نے کہا اس طرح سے نہیں ہوگا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں اس طرح سے تو ہمارے مفادات کو زد پہنچ سکتی ہے, ہم خطرے میں آ سکتے ہیں, تو انہوں نے حساب دینے کے بجائے امام کی امامت کا انکار کر دیا. اب ظاہر ہے کہ عوام میں سے بہت سارے وہ افراد ہو سکتے ہیں کہ جو ان کے اوپر بھروسہ کر رہے تھے اور ان کے کہنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. تو عوام میں سے جو افراد ان کے کہنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کا جو معاملہ ہے وہ تو خدا جانے کہ اگر وہ واقعاً جاہل مقصر نہیں تھے اور جاہل قاصر تھے, جو فقہ کی اصطلاح ہے اور آپ کے سامنے تو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اگر ایسا معاملہ ہو تو یقیناً ان کا عذر پھر وہ خدا دیکھے گا, ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر بھی. مگر جو اس کو لیڈ کر رہے تھے ان افراد کے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں تھا. یہ تو بہت اچھی طریقے سے جان رہے کہ آٹھویں امام ہیں, مگر کیس یہ ہے کہ آٹھویں امام کی امامت کو اگر قبول کرتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا اسٹیٹس جو ہے خطرے میں آ جائے گا. یہ پھر وہی نفسانی مسئلہ آ گیا. یہ تو پھر نفس کی خباثت ہے. یہ تو اگر آپ پیچھے سے چلے جائیں تو آپ کو واقعہ مباہلہ کے اندر نجران کے نصارہ کیوں انکار کر رہے ہیں جبکہ پہچان چکے ہیں کہ حق ان کے ساتھ ہیں, تبھی تو مباہلہ نہیں کر رہے ہیں. مگر اس کے باوجود انہوں نے کیا اسلام قبول کر لیا؟ جواب جی نے اسلام قبول نہیں کیا. تو اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ کیا ہے کہ کوئی پریشانی ہے عقلی طور پر علمی طور پر کہا نہیں, ٹھیک ٹھاک پہچان چکے ہیں. مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیسے زانوئے تلمس طے کریں وہ افراد کے جو اب تک ایک اسٹیٹس کو انجوائے کر چکے ہیں. تو یہ پھر نفس کا جو مسئلہ ہے تو بہت خراب ہے. اگر انسان کا نفس سرکشی پر آمادہ ہو جائے ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنی, تو انسان بھی طغیان اور سرکشی کی طرف مائل ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے. یعنی ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دین بتائیں, اور اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں کیا دین بتاؤں تو دین یہ بتائیں گے, جیسا کہ یہ ہیں خدا کے رسول, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اب زیرو سے اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ رسول کیا کہتا ہے. تو یہ آسان نہیں ہوتا. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر واقعاً تقویٰ تزکیہ نفس ان ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ واقعاً کتنی اسپریچویلٹی اور کتنی روحانیت موجود ہے. تو انہوں نے انکار کیا. انکار کرنے کی وجہ کسی قسم کی فکری پریشانی نہیں تھی, ان کی پریشانی تھی ان کا انٹرسٹ, کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمارا انٹرسٹ خطرے میں. یہ معاملہ فرقہ واقفیہ کا بھی تھا. یہ فرقہ واقفیہ ختم نہیں ہوا, لیٹر فیز کے اندر ختم ہوا نو ڈاؤٹ, مگر گیارہویں امام کے زمانے کے اندر یہ فرقہ واقفیہ موجود تھا. گیارہویں امام نے جن باطل فرقوں کو ڈیل کیا ہے, یعنی اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو پیریڈ بہت مختصر ہے, 254 ہجری کے اندر یا 254 ہجری میں ہمارے دسویں امام کی شہادت ہے, 260 ہجری کے اندر ہمارے گیارہویں امام کی شہادت ہے, 6 سال یا اس سے کچھ زیادہ. 6 سال کا پیریڈ اگر آپ دیکھیں تو بہت مختصر پیریڈ. گیارہویں امام کی زندگی بھی بہت مختصر ہے, 28 برس کے سن میں ان کی شہادت ہو جاتی, مگر اس پیریڈ کے اندر جو 6 سال کا پیریڈ ہے اس میں صرف اگر آپ مختلف فرقوں کو دیکھیں کہ جس کو امام نے ٹیکل کیا تو اس کے اندر آپ کو فرقہ واقفیہ بھی نظر آئے گا, فرقہ مفوضہ بھی نظر آئے گا, فرقہ عیسائیوں کا جن کا نمائندہ جاسلیک نصرانی وہ بھی موجود تھا, اس کو بھی ڈیل کیا. اسی کے اندر آپ کو تصوف وہ بھی اس زمانے کے اندر پنپتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ بہرحال ایک کام یہ کیا گیا تھا کہ اسپریچویلٹی کے نام پر لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کہ آل محمد کی طرف وہ نہ جائیں, بلکہ اگر وہ روحانیت کی بنیاد پر بھی متاثر ہونا چاہتے ہیں تو ایک اور گروہ کو لا کر سامنے کھڑا کیا گیا. وہ گروہ جو تصوف کے عنوان سے, صوفیت کے عنوان سے اس زمانے کے اندر چھاتا چلا جا رہا, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو گیارہویں امام کا ایک رول بنتا ہے کہ امام نے ان کے حوالے سے بھی ایک موقف فراہم کیا. ایک وہ تصوف ہے وہ عرفان, کہ جس کے حوالے سے بہت سارے ہمارے علماء بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر اس حد تک معاملہ ہو کہ ایک انسان تزکیہ نفس کے ذریعے سے خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ تو قابل قبول ہے. وہ تو پورا دین جو ہے وہ اسی عنوان سے ہے کہ نماز پڑھتا ہوں کیوں قربتاً اللہ, روزہ رکھتا ہوں کیوں قربتاً اللہ, زکوٰۃ دیتا ہوں کیوں قربتاً اللہ. اس میں آپ مستحب ریاضتوں کا اضافہ کر دیجیے, مثلا نماز شب پڑھتا ہوں کیوں قربتاً اللہ, نافلہ پڑھتا ہوں کیوں قربتاً اللہ, ماہ رمضان کے روزے تو تھے مگر رجب کے بھی رکھتا ہوں تو کیوں قربتاً اللہ, شعبان کے روزے رکھتا ہوں کیوں قربتاً اللہ, زکوٰۃ اور خمس تو دینا ہی تھا مگر ساتھ ہی ساتھ صدقہ دیتا ہوں تو کیوں قربتاً اللہ. تو یہ ساری چیزیں ہو تو رہی ہیں قربتاً اللہ, تو اس قربت میں جب اضافہ ہوگا تو انسان معنوی طور پر اپلفٹ ہوگا, دائرہ وہ ایلیویٹ کرے گا، وہ خدا کی اس قربت کو محسوس کرے گا۔ اس حوالے سے تو آپ کو گیارہویں امام کے بھی فرامین مل جائیں گے، اس حوالے سے تو دیگر معصومین کے فرامین بھی آپ کو مل جائیں گے، اس حوالے سے تو نہج البلاغہ بھی بھرا ہوا ہے، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر ڈال ہیں اور اس کے اوپر رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ وہ بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے وہ تصوف کہ جس کے اندر اظہار زیادہ ہے، جس کے اندر تظاہر زیادہ ہے، جس کے اندر شو بازی زیادہ ہے، بالکل اگر عوامی زبان کے اندر کہا جائے، ایک تاثر دینے کی کوشش کہ جس کے ذریعے سے اسپریچویلٹی کو تعارف بنایا جا سکے، یہ وہ چیز ہے کہ جس میں انسان خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا کا بھی خسارہ اٹھاتا ہے اور آخرت کا بھی خسارہ اٹھاتا ہے، پھر اس کے اندر باطل ریاضتیں ایڈ ہو جاتی ہیں، یہ تو نیت کا مسئلہ ہو گیا، اس میں باطل ریاضتیں ایڈ ہو جاتی ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر انسان کو دین کا ایک ایسا ورژن پیش کرنے پر آمادہ کرتی ہے کہ جس کے لیے ایک عام آدمی کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، یہ اپنا تو کام ہے ہی نہیں، یہ تو کام ان لوگوں کا ہے کہ جن کو دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی ذمہ داری ادا نہ کرنی ہو۔ پھر اس کے بعد اس کو رزق حلال کمانا وہ عبادت نہیں لگتا۔ اب مثال کے طور پر ایک عام انسان ہے، اگر اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ یار تم کیا کام کرتے ہو، تم تو صرف روٹی روزی کے چکر میں لگے ہوئے ہو، لیکن آپ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں القاسب و حبیب اللہ، یہ بھی تو معصوم بیان کر رہے ہیں، یہ بھی تو پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی رزق حلال کما رہا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ آپ نے غور کیا کہ یہ جو اپروچ کا فرق ہے کہ پانچویں امام ہے، وہ اگر باغ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ صوفی بنا ہوا شخص ہے، وہ پانچویں امام کو بھی ٹوک رہا ہے کہ اس دھوپ میں آپ دنیا داری کے لیے جا رہے ہیں، اگر اس موقع پر آپ کو موت آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اور امام اس کو جواب دے رہے ہیں کہ اگر اس موقع پر مجھے خدا نے آواز دی اور میں نے لبیک کہا اور اس دنیا سے میں چلا گیا تو عین حالت اطاعت میں اس دنیا سے جاؤں۔ آپ نے غور کیا، یعنی وہ پیغمبر اکرم کی حدیث آپ اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر ایک مزدور نظر آیا کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے مزدوری کی ہوئی تھی، ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے، کلہاڑا یا پھاوڑا یا جو اس نے آلات مزدوری اٹھائے تھے اس کے اثرات اس کی ہتھیلی پر نمایاں، اور پیغمبر اکرم نے اس کے ان ہاتھوں کو دیکھا جو مجروح تھے، زخمی تھے، جس پر چھالے تھے۔ پیغمبر اکرم نے ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جھک کر پیغمبر اکرم نے ان ہتھیلیوں کو بوسا دیا اور کہا کہ کیا کہنا ان ہاتھوں کا کہ جن کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ اب آپ وہ کانسیپٹ دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ تصوف کا وہ کانسیپٹ دیکھیں کہ جس کے اندر اتنی امینڈمنٹ ہو گئی کہ جہاں پر اگر کوئی دوپہر میں خدا کے خاطر رزق حلال کمانے کے لیے پسینہ بہا رہا ہے وہ تو پھر عبادت میں شمار ہی نہیں ہو رہا۔ یہ نہیں کہ جس میں ساری رات انسان جاگ کر مصلے پر کھڑا ہوا اللہ ہو اللہ ہو کرتا رہے اور پھر اس کے بعد دن بھر سوتا رہے کر، نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو اسلام اپریشیٹ کرتا ہے۔ اسلام تو ایک ایسا بندہ مومن دیکھنا چاہتا ہے کہ جو راتوں کی نیند کے بعد بیداری کے لیے آمادہ ہو، مصلے پر آئے، نماز شب بھی پڑھے، نماز فجر بھی پڑھے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اتنا حوصلہ ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کی روزی کے حصول کے لیے جو جائز ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے حلال رزق فراہم کرے۔ یہ وہ پریکٹیکل اپروچ ہے۔ تو کیا یہ عبادت نہیں کہا؟ یہ بھی عبادت ہے، اگر اس نے حلال رزق کمایا ہے تو کیا کہنا، یہ یقیناً عبادت میں اپنے وقت کو گزار رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا جو ائمہ نے ایک جہاد کیا ہے تو اس میں گیارہویں امام کا یہ کنٹریبیوشن ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے ان کی جو معروف کتاب ہے ذکر و فکر، جو اس وقت بھی میرے پاس ہے، اس میں انہوں نے اپنے نوٹس میں یہ لکھا کہ یہ جو وہ فرقے تھے کہ جن کو گیارہویں امام نے باقاعدہ فیس کیا ہے اور ان کو ایڈریس کیا ہے، اس کے اندر خاص طور پر نام انہوں نے لکھا واقفیہ، اس کے اندر نام لکھا انہوں نے تصوف، اسی کے اندر انہوں نے نام لکھا مفوضہ کا، کہ یہ بھی وہ گروہ تھا کہ جس نے ائمہ معصومین کی محبت کا نقاب اپنے چہرے پر ڈالا ہوا تھا اور ان کے لیے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ وہ ان کا نظریہ یہ تھا، ایک ہے توسل، یہ تو معصومین کی اور قرآن کی دیوی تعلیمات، ایک ہے توسل وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یہ تو توسل ہے۔ اسی طریقے سے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوکا، کہ کاش انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد اے حبیب یہ آپ کے پاس آئے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے استغفار کرتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یہ تو توسل ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. ایک ہے تفویض. تفویض کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ خدا ہو گیا ریٹائر، یعنی میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس کی تعبیر یہ ہے کہ گویا خدا نے پیدا کر دیا اور پیدا کرنے کے بعد خدا تو معطل ہو گیا، اب پروردگار عالم ریٹائر معاذ اللہ، اور پھر اس نے یہ کائنات کا سارا نظام حوالے کر دیا ہے آل محمد کے، تو اب اس کے بعد نہ خدا رازق رہتا ہے، نہ خدا خالق رہتا ہے، نہ خدا مالک رہتا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو عوامی زبان کے اندر میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اس کو تفویض کہتے ہیں. آل محمد نے اس کا انکار کیا، قطعاً انکار کیا. آل محمد نے کہا کہ نہیں، پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اذن پروردگار سے کرتے ہیں. یہ وہی انداز ہے کہ جو جناب مسیح علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا انداز ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بے اذن ربی، میں اپنے رب کے اذن سے اس کام کو انجام دے رہا ہوں. تو پروردگار عالم نے بھی کہا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ مردے کو زندہ کرتے تھے اپنے رب کے اذن اور اجازت سے، وہ بیمار کو شفا دیتے تھے اپنے رب کے اذن اور اجازت سے. یہ جو رب کے اذن اور اجازت کے ساتھ کا جو ایک لاحقہ موجود ہے، اس کو اگر ہم نے ہٹا دیا اور ذہن سے بھی محو کر دیا، تو پھر تو اس کے بعد معاملہ بہت خراب ہے، پھر اس کے بعد معاملہ بہت گڑبڑ ہے، وہ تفویض تک چلا جاتا ہے. توسل وہ تو وہ عقیدہ ہے کہ جو تشیع کا اور تمام مسلمانوں کا وہابیت کو چھوڑ کر مشتفق علیہ ہے، وہ اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے، اور قرآن کی واضح آیتیں اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے. اس میں تو اگر آپ ساری چیزوں کو دیکھ لیں، شب جمعہ کہ یہ بھی ایک وسیلہ ہے، ورنہ بدھ کو خدا دوسرا نہیں ہوتا، خدا وہی خدا ہوتا ہے، مگر شب جمعہ کو انسان اگر دعا کر رہا ہے تو زیادہ ثواب مل رہا ہے. تو اگر منگل کے دن خدا کی بارگاہ میں کوئی عبادت کی جائے تو یقیناً وہ بھی خدا ہی کی بارگاہ میں، مگر جمعے کے دن کی ایک اہمیت بڑھ گئی، تو شب جمعہ بھی وسیلہ ہے، جمعہ بھی وسیلہ ہے. اپنے گھر میں عبادت کی گئی اور مسجد میں عبادت کی گئی تو مسجد کا ثواب زیادہ ہے، تو مسجد وسیلہ ہے. اپنے شہر میں عبادت کی گئی اور مکہ معظمہ میں عبادت کی گئی تو ثواب زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ خدا بدل رہا ہے؟ خدا نہیں بدل رہا، خدا وہی خدا ہے، مگر خدا نے ان کو وسیلہ قرار دیا ہے. جس کے لیے پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر مکان وسیلہ ہو سکتا ہے تو مالک مکان بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، اور اگر زمان وسیلہ ہو سکتا ہے تو صاحب الزمان بھی وسیلہ ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تو ابھی میں نے گزارش کی کہ آپ دیکھیں گے فرقہ واقفیہ اس کو بھی ایڈریس کیا، فرقہ تفویض یا مفوضہ اس کو بھی ایڈریس کیا، تصوف جو باطل تصوف ہے، باطل عرفان اس کو بھی ایڈریس کیا. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسی زمانے کے اندر وہ جو مشہور واقعہ، میں تو آپ کے ذہن میں موجود واقعہ کو فقط بیدار کر رہا ہوں، جاسلیک نصرانی، وہ عیسائی مشنری جس طریقے سے آج پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس زمانے میں بھی ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان مختلف طریقوں سے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اسی کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ وہ جاسلیک اس زمانے کے اندر ان کے ہیڈ پریسٹ کو کہا جاتا تھا، کہ جو ان کا بڑا پادری اس علاقے کا ہوتا تھا اس کو کہا جاتا، تو وہ آتا تھا قحط کے زمانے میں، ہاتھوں کو بلند کرتا تھا اور بادل سمٹ کر آتے تھے اور بارش شروع ہو جاتی، تو لوگ ظاہر ہے کہ اس سے متاثر ہو رہے تھے. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر بادشاہوں کو بھی لگتا ہے کہ اگر یہ ظاہری طور پر بھی مسلمان نہ رہے تو پھر ہماری خلافت کا اور ہماری بادشاہت کا کیا بنے گا، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ پہلے تو اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ناکام ہونے لگیں تو پھر ان کو فرزند رسول یاد آتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ افراد بھیجے جاتے ہیں، فرزند رسول آپ کے جد کا دین خطرے میں، تو فرزند رسول اگر کہیں تو کیا کہیں، کہ سب سے زیادہ تو تیرے وجود سے دین خطرے میں. لیکن وہ جو ظاہری طور پر جو عوام کا جو ایمانیات کا معاملہ ہے، جب وہ بھی ڈسٹرب نظر آتا ہے تو پھر امام اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں. تو اس موقع پر ہمیں نظر آتا ہے کہ امام نے اس کیس کے اندر بھی انٹروین کیا اور کہا کہ مجھے لے کر چلو، جب وہ ہاتھوں کو بلند کرے اور بادل سمٹ کر آنا شروع ہو تو مجھے لے جاؤ. اور جب امام گئے وہاں پر تو امام نے کہا کہ یہ جو ہاتھ اس نے بلند کیے ہوئے ذرا دیکھو اس کے ہاتھوں میں انگلیوں کے درمیان کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس میں ایک استخوان، ایک ہڈی موجود تھی. تو امام نے کہا کہ ذرا یہ ہڈی تو لے لینا، اس کو لے لیا گیا، کہا کہ اب دعا مانگ. اب اس نے جب دعا مانگی تو کسی قسم کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا. امام نے سمجھایا کہ یہ جو بادل سمٹ کر آ رہے تھے یہ اس کی دعا کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے، اس استخوان کی وجہ سے آ رہے تھے. کہ یہ استخوان ہے کس کی؟ کہا کہ یہ ایک نبی خدا کی ہڈی ہے، دفن کرتے ہوئے بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے جنازے کی توہین ہوئی. یقیناً حضرت زکریہ علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام، یقتلون النبیین بغیر الحق، یہود کا تو جرم یہ بیان کیا گیا کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. تو اس میں ظاہر ہے کہ جنازے کا احترام اس کی توقع ان سے نہیں کی جا سکتی. اور پھر اس زمانے میں جب دفن کیا گیا تو بہت سارے ایسے انبیاء ہو سکتے ہیں کہ جن کی قبروں کو نقصان پہنچا ہو، تو ان میں سے کسی کی ہڈی اس کے ہاتھ لگ گئی اور اس نے اسے ہاتھوں میں دبا کر جب خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے تو رحمت خدا کو جوش آیا. اس لیے کہ پروردگار عالم بہرحال ان شعائر اور ان تمام آثار، ان کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے ون وے اور دا ادر ظاہر تو کرنا چاہتا، اور اسی طریقے سے انڈائریکٹلی گیارہویں امام کا جو مقام ہے اس کو بھی ظاہر کرنا مقصود تھا. وہ بادل سمٹ کر آئے، لوگوں کا سوال، لوگوں کے ذہنوں کے اندر شک اور تردید، بادشاہ کا مجبور ہونا، امام کی نظر بندی کا خاتمہ، امام جب سامنے آئے امام نے ایکسپوز کر دیا. اب اس کے بعد اس ہڈی کو دفن کر دیا گیا، اس جاسدی کو گرفتار کر لیا گیا، اور اب امام نے کہا کہ میں خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں، تم سب مل کر آمین کہو. اور اب جب فرزند رسول، وارث رسول، خاتم النبیین کا خون جس کی رگوں میں تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا مانگی، تو پھر اس کے بعد وہ بادل سمٹ کر آئے کہ جس کے بعد بارش برسی اور قحط کا خاتمہ ہو گیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ دیکھیں گے برادران عزیز کہ اس کے نتیجے میں، یعنی اس واقعے کا تو خاص ایک امپیکٹ یہ بیان کیا گیا کہ جب امام کی نظر بندی کا کچھ خاتمہ ہوا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد امام کی جو فیملی لائف ہے وہ باقاعدہ ایک روٹین کے مطابق آگے بڑھی، جس کے نتیجے میں پھر زمانے کے امام کی ولادت کا اہتمام ہوا اور امام زمانہ اس دنیا میں تشریف لائے. درود بھیجے گا محمد والا. اب انہی مختلف فرقوں کے درمیان جو فلاسفہ کا جو مشہور وہ گروہ ہے، ان کا بھی امام نے انتظام کیا اور اہتمام کیا. وہ واقعہ آپ کے ذہن میں، ظاہر ہے کہ میں اس کو اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، اسحاق کندی کا واقعہ جس نے تناقضات القرآن لکھنا شروع کی تھی. یہ قرآن کے درمیان، قرآن میں مختلف آیتوں میں تناقض پایا جاتا ہے، یہ اس کا ادعا تھا جس کو امام نے رفع کیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے اعتبار سے انٹلیکچوئلس، باطل یا گمراہ انٹلیکچوئلس، ایک تو دانشوری ہے، اسلام تو اس کو پروموٹ کرتا ہے کہ تم تعقل کرو، شعور حاصل کرو، تفکر کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ تو قرآن مجید تو تدبر، تفکر، تعقل اس کا پروموٹر، اس کا حامی ہے. لیکن ایک مرحلہ یہ ہے کہ جہاں پر تعقل کے نام پر ایک انسان قیاس کو دین بنانا چاہے تو فقہ میں اس کی گنجائش نہیں بنے گی. اگر تعقل کے نام پر انسان اپنے مذمومہ تناقض کو قرآن کا تناقض سمجھنا شروع کر دے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. وہ اس کی وہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ گیارہویں امام نے اپنے بعض شاگردوں کے ذریعے سے اس کو متوجہ کیا اور یہ سمجھایا کہ ایک متکلم کی مراد ہے اور ایک فہم کا تناقض ہے کہ جو سامع یا قاری کے ذہن میں. تو متکلم کی مراد اور فہم قاری میں اگر ڈفرینس آ جائے تو قاری کو بہرحال اس بات کا احتمال دینا چاہیے کہ وہ پہلے اپنی تحقیق کو کامل کر لے. جلدی وہ تناقض کا ایک ایلیگیشن قرآن مجید کے اوپر نہ لگائے. اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر بات کو میں اس طریقے سے بیان کر کے آگے بڑھ گیا تو شاید بعض نوجوان دوست جو ہیں وہ سمجھ نہ سکیں میں نے کیا کہا. میں آسان سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگر غالب کا ایک شعر ہے، اس کو اگر کسی نے پڑھا، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. اب اگر پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر غالب خود اس شعر کے اندر یا اس مصرعے کے اندر تخلص کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور وہ لفظ غالب کو دیکھ لے ڈکشنری کے اندر کہ غالب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو غلبہ حاصل کر لے، اور وہ کہے کہ غالب اس کا مطلب یہ کہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہاں پر مطلب غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، کہ جو شاعر ہے وہ کسی ایسے شخص کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو بہت زیادہ غلبہ حاصل کر لیتا، جبکہ شاعر خود اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے اور وہ کہے کہ یہاں پر یہ مراد ہے. تو کیا واقعاً غالب کی یہی مراد ہے؟ یا غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، پڑھنے والا یہ کہے کہ ہاں میرے ایک دوست کا نام بھی ندیم ہے تو کوئی ندیم نام کا شخص ہوگا، کہ جس کو غالب نے مخاطب کیا یعنی مقطع کے اندر جو تخلص ہے اس کو اس نے سمجھ لیا, لیکن ندیم کے لفظ کے حوالے سے وہ اشتباہ کر گیا اور وہ کہے کہ دیکھیں یہاں پر ندیم سے مراد یہ ہے. تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جو اس شعر کا مطلب جانتا ہے وہ آگے سر پکڑ کر نہیں بیٹھ جائے گا کہ اگر تم نے یہ سمجھا تھا تو کم سے کم جو شارحین کلام غالب ہیں ان کی کتابوں کو تو اٹھا کر دیکھتے تو تمہیں سمجھ میں آتا کہ یہاں پر غالب کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اگر غالب کے کلام میں کہیں تناقض محسوس ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شارح کلام غالب سے رجوع کرنا چاہیے. تو اگر قرآن مجید کے لفظ میں کہیں پر کوئی فہم کا نقص رہ گیا ہے تو شارح کلام خدا کی طرف تو رجوع کرو. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو وہاں پر سمجھایا گیا کہ اگر کہیں کوئی تناقض نظر آ رہا ہے تو یہ تمہارے فہم کا تناقض بھی تو ہو سکتا ہے. جب تم قرأت کر رہے ہو تو تم معنی کو نہیں سمجھ پائے, جب تم نہیں سمجھ پائے تو قرآن کے ساتھ ساتھ کوئی مفسر قرآن, کوئی شارح قرآن بھی اللہ کے رسول نے چھوڑا ہے, اس کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں وہ اصل مطلب پتہ چل سکے کہ جو یہاں پر متکلم کی مراد. درود بھیجے گا محمد والا. اب برادران عزیز ظاہر ہے کہ یہیں پر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. یہ وہ فرقے تھے کہ جو اس زمانے کے اندر نظر آ رہے تھے اور ان کو پھر ایڈریس کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. یہیں سے ایک دو منٹ کی بات اختتامی میں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بہت خدمات انجام دی. واقعہ یعنی ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی یہ حق رکھتا ہوں کہ ان بزرگ سے بعض اختلافات رکھوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں, لیکن اوور آل انہوں نے اپنی زندگی کو بہت ہی منظم انداز میں بسر کیا, اپنے وقت کا پورا اہتمام کیا, خیال رکھا. نظم و ضبط کے اعتبار سے ایک ایگزیمپلری پرسنالٹی ہمارے سامنے آئی, ایک مثالی شخصیت کہ جس نے اپنے وقت کو بہت اچھے انداز سے مینج کیا. اور پھر اس کے بعد جو ان کا ویژن تھا اسے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. خود ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو انہوں نے کام کیا ان کی اپروچ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ان کا جو ویژن تھا وہ بہت اچھا ویژن تھا اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی بہت نمایاں ہوئے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے جو ان کی کوششیں تھیں وہ بھی قابل تحسین تھی, اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں, اس لیے کہ خود ایک دفعہ مجھے بھی جانے کا موقع ملا 6 سال پہلے لکھنؤ, وہاں پر ایک کانفرنس تھی حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ پر, خاندان اجتہاد ہی نے اس کو منعقد کیا تھا. تو وہاں پر جب میں گیا تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دیگر ادیان کے جو پیروکار ہیں ان کے ساتھ بھی کس طریقے سے کو ایگزسٹنس کو انہوں نے فروغ دیا. جو اس میں ان کی اپروچ تھی وہ بہت اعلیٰ اپروچ تھی کہ جس کے اندر سامنے والے تک بات کو منتقل بھی کر دیا جائے اور وہ اسے اپنی اہانت بھی نہ سمجھے, وہ اسے اپنی توہین بھی نہ سمجھے. تو یہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں, یعنی یہ جو معصومین کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ بے شک بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک انسان کو اسٹرانگ اسٹینس لینا پڑتا ہے جس کی اعلیٰ ترین مثال خود کربلا ہے, لیکن اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ڈائیلاگ ہوتا ہے, جہاں پر کنورزیشن ہوتا ہے, جہاں پر مکالمہ ہوتا ہے, جہاں پر پیسفل کو ایگزسٹنس ہوتا ہے, اس میں پرامن بقائے باہمی کی بات کی جاتی ہے. اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم تمہیں کمیونیکیٹ بھی کریں گے, لیکن بہرحال ہم کان سے پکڑ کر تمہیں مسلمان بنانے کے مکلف نہیں ہیں. لکم دینوں کو ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کامن گراؤنڈس کون سا ہے, کامن گراؤنڈ کون سا ہے مشترکہ. جیسے قرآن کے اندر خدا نے کہا کہ تعالوا الی کلمۃن سواء بیننا و بینکم, کہ اہل کتاب سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تعالوا, آ جاؤ اس بات کی طرف آ جاؤ, سواء بیننا و بینکم, کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, ہم عبادت کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے. کم سے کم اس کامن ایجنڈا کے اوپر تو آ جاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپس کی باتیں اور بھی کرتے رہیں گے, مگر یہ کہ دوسروں کے سامنے ایک مشترک موقف کے طور پر اس بات کو ہم پریزنٹ کریں. یہ قرآن مجید کی دیوی تعلیمات تھی. اس حوالے سے واقعاً انہوں نے بہت بڑا کام انجام دیا, بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اے مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, امام حسن عسکری علیہ السلام کا, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما. اگر کچھ کوتاہیاں ان سے ہو گئی ہوں تو ان سے درگزر فرما. اے پروردگار ہم سب کو بھی اپنا وظیفہ اور اپنی ذمہ داری انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا 11ویں امام کی ولادت کی خوشی کے موقع پر, اے پروردگار ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جو یہاں پر موجود ہیں اور جو جو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے محترم دوست سینئر دوست مولانا صابر حسین صاحب ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار پوری دنیا سے خاص طور پر پاکستان سے کورونا کی وبا کا خاتمہ فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو عزت کی روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرمائے۔ مالک جن گھروں میں ناچاکی ہے ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرمائے۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی التماس کروں گا، تمام ارواح مومنین مومنات خصوصیت کے ساتھ جناب مرحوم علامہ ڈاکٹر کلب صادق آل اللہ مقامہ کے اصال ثواب۔